या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 424।
14th of January 1999, वाइज इन दुबई। दो बरस के बाद अब जमात का दीदार किया, मुझे बहुत खुशी हुई। दिन दुनिया की सब भली दुआएं आपके लिए मांगता हूँ, बड़ा सुखिया बात है। اللهم صل على محمد المصطفى الى خير وعلى محمد المصطفى الى خير اجي چندن پاس کرنی مچھے تیما سگند ایک مثال دی ہے گرنے کے، ایک جنگل کے اندر چندن کے درخت تھے، قریب ہی ایک نیم کا درخت تھا، اور نیم جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، بہت کڑوا، بلڈ کو صاف کرتا ہے یہ ضرور ہے، مگر کڑوا بہت ہے۔ یہ کہتے ہیں اس کے اندر، اس کی لکڑی کے اندر چندن کی خوشبو سما گئی، لیکن نزدیک ہی کچھ بانس کے درخت بھی تھے اور بانس کے اندر چندن کی خوشبو نہیں سمائی۔ ریزن ایسا ہے کہ چندن خوشبودار ہے، اس کی درخت کی جتنی بھی چیزیں ہیں پتوں کے ساتھ اس میں خوشبو ہے، اور نیم کا جو درخت ہے وہ اندر سے نرم ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر چندن کی خوشبو سما گئی۔ مگر قریب ہی بانس کے درخت بھی تھے، بانس کے درخت ایک ایک فٹ، ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ پہ ایک گانٹھ ہوتی ہے اور اندر سے پولے ہوتے ہیں، دونوں سائڈ پہ بانس کی گانٹھ کو اگر کاٹ ڈالو تو وہ ایک ٹیوب بن جاتی ہے۔ چندن کڑوا ہے لیکن اندر کلین ہے، بانس میٹھے ہیں لیکن اندر گانٹھے ہیں، اس کے لیے اس میں خوشبو نہیں آئی۔ اس مثال سے پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چندن ہے وہ مرشد ہے، چندن ہے وہ مرشد ہے، اس کے قریب رہنے والے اگرچہ دنیاوی حساب سے تھوڑے کڑوے بھی ہیں، کڑوے اس لیے کہ جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ جھوٹی باتیں نہیں کرتے، جو مومن ہوتے ہیں وہ اندر اور باہر یکساں ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں وہ پلین ہوتے ہیں، فریبی نہیں ہوتے، ان کے دل کے اندر گانٹھیں نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتا۔ اور وہ لوگ اگرچہ ہر آدمی کو اس کے منہ پہ سچ کہہ دیتے ہیں، آدمیوں کو برا بھی لگتا ہے، مگر اندر صفائی ہوتی ہے، اس کے لیے مرشد کی خوشبو مرشد کے حکم کے اوپر عمل کرنے سے وہ آ جاتی ہے. لیکن وہ لوگ کے جو بانس کی طرح اندر پولے اور باہر میٹھے دخا بازی کی طرح, تو ان کے دلوں کے اندر مذہب اثر نہیں کرتا اور ان کے دلوں میں گانٹھیں ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ظاہر باطن میں فرق ہے, اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. یہ جو فریبی اور بقرباز لوگ ہیں ان کو قرآن کی زبان کے اندر کہا گیا کہ یہ لوگ ظاہر میں مومن ہیں لیکن باطن کے اندر وہ مومن نہیں, اس کو کہتے ہیں منافق. منافق وہ لوگ ہیں کہ وہ ظاہر میں مسلمان ہیں, مذہب پرست ہیں اور لوگوں کے دلوں پہ اس طرح کا اثر کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں, مگر اندر وہ دشمنی رکھتے ہیں. نبی کریم کے زمانے کے اندر ایسے منافق بہت تھے کہ جو ظاہر کے اندر مسلمان ہو گئے مگر وہ مشرکین اور کافروں کے ساتھ ملتے رہتے تھے اور نبی کریم کی محفل کی باتیں ان کو بتاتے تھے. خدا تعالیٰ نے ان پہ بڑی لعنت کی ہے. منافقین جو ہیں وہ اسلام کے اندر اسلام سے دشمنی کرتے ہیں. ان تمام منافقین میں سے ایک مشہور منافق تھا جو ہسٹری کے اندر بڑا مشہور ہے, عبداللہ ابن ابی. مشہور منافق تھا اور لوگ اس کو جانتے تھے, لیکن وہ کلمہ پڑھتا تھا, ظاہر میں رسول اللہ کو مانتا تھا اور نبی کو پتا تھا, مسلمانوں کو بھی پتا تھا. تو کئی مسلمانوں نے حضور میں شکایت کی یا نبی کہ یہ تو مشہور منافق ہے. حضور نے فرمایا دل کا حال صرف خدا جانتا ہے, لیکن جب تک وہ ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کو مت چھیڑو. اور حقیقت یہی تھی, اس نے بڑے بڑے ذرابازیاں بھی کی ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مذہب کے اندر پیورٹی آف مائنڈ, مطلب کہ خیالوں کی پاکیزگی بہت ضروری ہے. دل صاف ہونا چاہیے, خیالات پاک ہونے چاہیے, تو خدا تعالیٰ کی خوشبو اس آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے. مذہب انسان کو حقیقت کی طرف لے جاتا ہے, مذہب انسان کی بدیاں برائیاں دور کرتا ہے, مذہب انسان کو خدا کی قربت میں لاتا ہے. جب میں نے یہ کہا کہ خدا کی قربت میں لاتا ہے, خدا تو ہر جگہ موجود ہے, ہم کہاں بھی جائیں خدا موجود ہے. اور خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری یہ جو شہر آگے نا, اس سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں. تو پھر یہ دعا مانگنا کہ خدا کی قربت ملے اس کا مطلب کیا ہے, جبکہ خدا ہمارے اندر بھی ہے اور ہم خدا کے اندر ہیں, وہ ہم سے دور نہیں. پھر بھی ہم قربت مانگتے ہیں اور قربت کی دعائیں کرتے ہیں, تو مطلب یہ ہے دینداری, انڈرسٹینڈنگ آف گاڈ, خدا کو سمجھنا, یہ ہے قربت. جو آدمی خدا کو جتنا زیادہ سمجھتا ہے وہ اتنا خدا کے قریب ہے. یہاں قریب سے مطلب اس کی روحانی حالت ہے. اور انسان ایک ہی ایسی خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں خلق مخلوق ہے کہ جس کے اندر خدا نے عقل و ہوش مندی رکھی اور اپنی روح اس میں پھونکی ہے. تمام جانور جو انسان سے نچلے درجے کے ہیں اور تمام انسان اور انسانوں کے اندر بھی الگ الگ جدا جدا درجات ہیں, وہ لوگ کے جو روحانیت کی طرف یعنی کہ جھکے ہوئے ہیں, ان کے اندر قلبوں کے اندر روشنی ہے, خدا کی محبت ہے. انسان کو خدا نے عقل دی ہے تاکہ عقل سے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے. عقل خدا تعالیٰ کی نور کی بخشش ہے, کیونکہ عقل خدا کے نور میں سے ہے. خدا کے ناموں کے اندر العقل اور العدل ایسے نام ہیں خدا ہی ہے کہ جو عقل دیتا ہے، خدا ہی ہے کہ جس نے ہمارے اندر روح پیدا کی، یہ خدا ہی ہے کہ جو ہمیں روزی بھی دیتا ہے، یہ خدا ہی ہے کہ جس نے ہم کو ہستی دی۔ خدا کے متعلق سوچنا عبادت میں شامل ہے، اور خدا کے متعلق سوچنے سے انسان کے قلب کے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، برائیاں نکل جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے مذہبی اعمال سے ہٹ کے، جہاں ہٹ کے میرا مطلب ہے کہ پورا کر کے، مثال کہ ہم نماز دعا پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، دسوں دیتے ہیں، تسبیح نکالتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم بالکل اکیلے بیٹھ کے جہاں کوئی ہمیں نہ ستائے، ہم اگر خدا کے متعلق سوچتے ہیں، جیسا کہ حضرت امام سلطان محمد شاہ تار نے فرمان فرمایا کہ تم آدھا گھنٹہ ہر روز نہیں بنتا، مولا کہتے ہیں ویک میں ایک دفعہ، اگر ویک میں بھی نہیں بن سکتا تمہاری مصروفیات کی وجہ سے، تو مہینے میں ضرور ایک آدھ گھنٹہ آرام سے بیٹھ کے سوچو کہ میں بھلا کہاں سے آیا ہوں، یعنی میں پیدا ہوا ہوں تو کہاں سے آیا، کیا میں اپنی پیدائش سے پہلے کہیں موجود تھا، کیا میری آج کی جو زندگی ہے اس کے پہلے بھی میری کوئی زندگی تھی، اور اگر تھی تو میں کہاں تھا، میں کہاں سے آیا ہوں۔ اور یہ بات سچے دیندار ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں 47 جگہ 27 پلیسز ہیں آیتوں کے جن میں خدا نے کہا کہ یہ تمہاری پہلی زندگی نہیں ہے، اور شاید یہ تمہاری آخری زندگی بھی نہ ہوئے۔ تو ہم اگر پہلے تھے اور یقیناً تھے تو کہاں تھے، کیا تھے؟ میں 1963 کے اندر ایک دفعہ جرمنی گیا، یہ وہ زمانہ تھا کہ LSD نام کی ایک نئی دوا نکلی تھی کہ جس سے جن عورتوں کو بچے نہیں ہوتے ان کو بچے ہو گئے، مگر پھر یہ کنٹروورشیل چیز تھی، اس میں بڑے بڑے نقصانات بھی ہوئے، اور یہ چیز آہستہ آہستہ بند ہو گئی، اس کی جگہ دوسری نئی دوائیں نکلیں۔ مگر LSD جب بھی بہت مشہور ہوئی تو ایک بچہ پیدا ہوا، ایک ماں کو، جرمن ماں کو، اس کے جو ہاتھ تھے وہ کندھے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، بازو نہیں تھے، اور پاؤں جو تھے وہ اس کے کولوں کے ساتھ لگے تھے، اس کی ٹانگیں نہیں تھیں۔ آپ امیجن کرو کہ اس کے دو ہاتھ کندھے پہ لگے ہیں، اور اس کو، بچہ چھوٹا تھا، انہوں نے ایک ایگزیبیشن میں اس کو ڈسپلے کیا، ہزاروں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے گئے، 7-8 مہینے کی عمر میں وہ گزر گیا۔ اب یہ بچہ کبھی بڑا ہو جائے تو اس کی زندگی کیا، سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت پیپروں کے اندر اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوئی۔ میں نے بھی کبھی کبھی واعظوں میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اس بچے کو دیکھ کے مجھے خود جھرجھری آ گئی، ایک سوال ہے، کیا یہ بچہ خدا نے پیدا کیا؟ اگر خدا نے اس کو اس طرح پیدا کیا ہے اپنی مرضی سے تو خدا ظالم ہے، کیونکہ یہ بچہ کس کام کا، بہتر ہوا کہ وہ گزر گیا۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ خدا عادل ہے، انصاف والا ہے، اور خدا ظالم نہیں۔ تو پھر یہ بچے کی یہ حالت کیوں؟ ضروری ہے کہ اس بچے کی پہلی کوئی زندگی تھی، اور اس زندگی کی وجہ سے اس کو اس حالت میں پیدا کیا گیا۔ یہ ایک قسم کی سزا ہے۔ خدا کے متعلق سوچنا اور خدا کی باتوں کے اوپر سوچنا، یہ عبادت میں شامل ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اندر کی آنکھیں کھولنے کا موقع ملتا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری اندر کی آنکھیں کھلتی ہیں, مطلب کہ ہمیں سمجھ آتی ہے, اور ایسی سمجھ آتی ہے کہ جو ہمیں قرآن نہ پڑھے تو شاید نہ آوے. قرآن شریف کا پڑھنا آسان نہیں. عربوں کو 1400 سال ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے, اور عربوں کی مادری زبان عربی ہے. حالانکہ آج کی عربی اور قرآن کی عربی میں فرق ہے, لیکن 1400 برس سے عرب قرآن پڑھتے ہیں. پھر بھی ساری دنیا کے عرب قرآن کے اوپر سمجھ میں, یعنی قرآن کو سمجھنے میں متفق نہیں ہے. ہزاروں ترجمے ہوئے, عربوں نے ترجمے کیے اور عربوں نے تفسیر بھی کی. جیسے کہ ایک مشہور ہے تفسیر کبیر, کہ جو چھوٹے چھوٹے ترجمے کرنے والے اس سے بڑی ہیلپ لیتے ہیں. مگر آج تک سب لوگ قرآن کے سمجھنے میں اتفاق نہ کر سکے, کیونکہ خود قرآن کا کہنا یہ ہے کہ مجھے سمجھنے کے لیے سب کی قوت کام نہیں کر سکتی, صرف راسخون فی العلم ہیں کہ جو مجھے سمجھتے ہیں. یعنی قرآن کو سمجھنے والے اللہ کہتا ہے صرف تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جو علم کے اندر راسخ ہیں. یہ اشارہ ہے اہل بیت امامت کی طرف. علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سے پوچھ لو پہلے اس کے کہ میں دنیا چھوڑ کے گزر جاؤں, مجھ سے پوچھ لو, سوال کر کے پوچھ لو, کیونکہ میں بولتا ہوا قرآن ہوں. اور ہر کوئی اسلام کے اندر جتنے بھی عالم ہوئے ہیں, ہر عالم اس بات کے اوپر اتفاق کرتا ہے کہ علی سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا اور کوئی نہ تھا. یعنی محمد رسول اللہ تو تھے ہی اور علی نبی ایک ہی ہے. مرتضیٰ علی نے قرآن کے علم کی تدوین کی, یعنی فاؤنڈیشن رکھی ہے. اس لیے کہ قرآن علی نبی کے گھر میں اترا, اور مولا مرتضیٰ علی اور نبی کریم ایک ہی گھر میں رہتے تھے, اور ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے جب قرآن نازل ہوتا رہا, یہ علی نبی ہی تھے کہ جو اس قرآن کو سمجھتے تھے. تو قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں ایک ایسے مرشد کی ضرورت ہے کہ جس کا یہ دعویٰ ہے قرآن پڑھنے کا, اور وہ امام ہے. امام جو ہوتا ہے اس میں نور ہونے کی وجہ سے, یعنی حقیقت میں امامت نور ہے. حضرت امام کا بدن جو ہے وہ ہماری طرح گوشت پوست کا, ہڈیوں کا بنا ہوا ہے, اگرچہ دنیاوی بدن ہے, لیکن چونکہ اس بدن کے اندر اللہ کا نور ہے, اسی نور کو ہم امام کہتے ہیں. اس کے بدن کو امام نہیں کہتے ہیں, لیکن شناخت کے لیے ہم ضرور کہتے ہیں. جیسا کہ ایک گلاس میں چائے پڑی ہے تو ہم کہتے ہیں چائے یہ ہے, چائے ادھر پڑی ہے. ہم اس وقت گلاس کی مناسبت کے حساب کو لے کے یہ نہیں کہتے کہ گلاس پڑا ہے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں چائے کا گلاس پڑا ہے. امام کا جو بدن ہے اس کی ہماری نسبت یہ ہے کہ ہم کو ہدایت ملے, کیونکہ ہم نور کی زبان نہیں سمجھ سکتے. ہم چونکہ نور کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں, ہم چونکہ انسان ہیں اور اس نورانی درجے پہ نہیں پہنچے کہ ہمارے دلوں کے اندر وحی کی طرح امپریشن آ جائے, لہذا ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے, اور یہ ہدایت ہم کو امام کے بدن سے, یعنی اس کی زبان مبارک سے ملتی ہے. اس لیے ہم اس کے بدن کی بہت توقیر اور عزت کرتے ہیں. اس کا بدن تمام دنیا کے انسانوں سے بہترین اور پاک ہے. ہم اس کے بدن کی اتنی عظمت کرتے ہیں, مگر ہم مانتے ہیں نور کو. اور اسماعیلی مذہب کی جو بنیاد ہے وہ یہی چیز ہے کہ خدا کا نور دنیا کے اندر موجود ہے. اپنے سے اگر ہم سوچیں تو مومنوں ہمیں یہ بات جلدی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ خدا تعالیٰ نے دنیا بنائی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے 124,000 نبی بھیجے. اللہ کہتا ہے ہر قوم کے اندر ہر ملک کے اندر میں نے اپنے ہدایت کرنے والوں کو بھیجا. خدا کا کہنا سچ ہے, حق ہے. تو محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد خدا نے ہدایت بند کر دی؟ ہو نہیں سکتا. 1400 برس پہلے جتنی بدیاں برائیاں تھیں شاید آج زیادہ ہو گئی ہیں. آج زیادہ لوگ جو ہیں ملحد ہو گئے, ناستک ہو گئے, خدا کی ہستی کو نہیں قبول کرتے. تو کیا خدا نے آج ہدایت بند کر دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے, نبوت کا سلسلہ لازمن بند ہو گیا. اور ہمارے گنانوں میں بھی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی. حدیثوں میں ہے نبوت ختم ہو گئی, قرآن میں ہے نبوت ختم ہو گئی. تو نبوت ختم ہو گئی تو کیا خدا نے ہدایت بند کر دی؟ یہاں نبوت کو سمجھنا چاہیے. نبوت کیا ہے؟ ایک آدمی جو نبی ہے وہ ایک پوسٹ مین کی طرح ہے, اسی لیے ہم اس کو میسنجر کہتے ہیں. عربی میں اس کو رسول کہتے ہیں. رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ سے لے کے لوگوں کو پہنچا دے گئے, یعنی وہ میسنجر کا کام کرے, وہ رسول ہے. تو خدا تعالیٰ نے جو سکھانا تھا دنیا کو وہ سکھا دیا اپنے نبیوں کی معرفت. اس سے زیادہ لا کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوئی, لہذا رسول اکرم پر نبوت ختم ہو گئی, لیکن ہدایت جاری رہی. قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین, ہم نے زمین پہ بھیجا اتارا, خدا تعالی کہتا ہے, کتاب اور ظاہر نور. عربی زبان بڑی مشکل زبان ہے, اس کا سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. پھر بھی آپ کو کچھ کہنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے ناموں میں ایک نام ہے المبین اور ایک دوسرا نام ہے الظاہر. مبین کہتے ہیں کہ جو آنکھ سے دکھے. ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, جو چیز دکھتی ہے ظاہر ہے وہ مبین ہے. اور ظاہر کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ چھپی ہوئی نہیں, یعنی پلر کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے, وہ موجود تو ہے لیکن دکھتا نہیں. اب پلر سے اس کو باہر نکالے تو وہ ظاہر ہو گیا. ایک چیز ہے غائب ہے, ایک چیز ہے ظاہر. تو غائب کے اپوزٹ ظاہر ہے. ظاہر کہتے ہیں کہ جس کو ہم سب دیکھ سکتے ہیں, اور مبین کا مطلب ہے جو آنکھوں سے دکھ سے. تو اگر خدا تعالی کی ان صفاتوں کے اندر ہم عقل لڑائیں, یعنی سمجھنے کے لیے کوشش کریں, تو ہم کو دین آسان ہو جائے. خدا کا یہ کہنا کہ میں نے دنیا کے اندر کتاب بھیجی ہے اور نور بھیجا ہے کہ جو ظاہر ہے. رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد قرآن کے اس فرمان سے, کتاب تو ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف کتابوں کی شکل کے اندر دکانوں میں بکتی ہے, لیکن وہ دوسری چیز جس کو خدا نے کہا نور مبین, وہ کدھر ہے؟ ہم لوگ عموماً قرآن شریف پڑھتے ہیں ثواب کے لیے, اور بڑے بڑے مواقع آتے ہیں تو ہم قرآن شریف کو ختم کراتے ہیں. رمضان مبارک کے اندر 30 دنوں میں قرآن ختم کرنا مسلمانوں کی ایک پرانی پریکٹس ہے. اسی لیے قرآن کے 114 جو سورے ہیں ان کو 30 پاروں میں ڈیوائڈ کیا گیا, تاکہ ایک پارا ہر روز پڑھا جائے اور قرآن شریف کو اس پاک مہینے میں ختم کیا جائے. ثواب کا کام ہے, لیکن کیا اس سے علم ملتا ہے؟ محض قرآن کو پڑھ جانے سے علم ملتا نہیں. قرآن کو سمجھنے سے علم ملتا ہے. اب یہی آیت لے لیں کہ خدا کہتا ہے میں نے کتاب اور ظاہر نور جو آنکھ سے دکھے وہ نظر آتا ہے, نور تو ظاہر ہے, نور آنکھ سے دکھتا نہیں. اب اس کا خلاصہ کیا کیا جائے؟ عائشہ کے, بی بی عائشہ کے حجرے میں رسول اکرم بیٹھے تھے, باتیں چیتیں ہو چکی تھیں, ہو رہی تھی. میں دو تین دفعہ پاکستان اور انڈیا میں یہ بات سنا چکا ہوں. تو باتیں ہو رہی تھیں خدا تعالی کی ہستی کے اوپر. بی بی عائشہ پوچھتی ہیں کہ یا نبی, کیا ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ اب بی بی عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی, اور اہل سنت کے اندر بی بی عائشہ کا روایت کرنے میں بہت بڑا درجہ ہے. حدیثوں کے اندر مختلف درجات ہیں, جیسا کہ صحیح حدیث صحیحہ, کہ جس کے متعلق ہم کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. پھر دوسری ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جو حدیث غریب ہوتی ہے, غریب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر بھروسہ کرنا مشکل ہے. مگر بی بی عائشہ کا درجہ روایات کے حساب سے بہت اونچا ہے. بی بی عائشہ نے جب یہ پوچھا کہ یا نبی کیا ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں, ایک دو سیکنڈ نبی ٹھہرے, سر مبارک اٹھایا تو سامنے سے مولا مرتضیٰ علی چلے آتے تھے. اے عائشہ دیکھ, خدا کے چہرے والا آ رہا ہے, خدا کے چہرے والا آ رہا ہے. مرتضیٰ علی کے لیے یہ الفاظ کو معمولی نہیں. اور رسول اکرم نے بہت سے ایسے پوائنٹس بتائے ہیں مرتضیٰ علی کے لیے. آپ میں سے جو اردو جانتے ہیں اور اگر ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ اپنے مذہب کی کچھ زیادہ اسٹڈی کریں, تو میں ان کو ایک کتاب کا, یعنی کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں, اردو میں ہے. میں امرتسر میں پیدا ہوا ہوں, میرے شہر کا وہ مولوی تھا عبید اللہ نے, یعنی سنی مولوی تھا. اس نے ایک کتاب لکھی کہ اس کے 40 برس کی ریسرچ کے بعد 600 پیج کی یہ کتاب لکھی اس نے, اور 600 پیج کی یہ ساری کتاب مرتضیٰ علی کے متعلق جو احادیث تھی ان کو جمع کیا. دیباچے میں لکھتا ہے کہ میں سنی ہوں, اور میرے سنی بھائی شاید میری اس کتاب کے اوپر ذرا گڑبڑ کریں, لیکن مجھے حق کہنے میں کوئی تکلیف نہیں اور کوئی ڈر نہیں. ارجح المطالب اس کتاب کا نام ہے, اور پاکستان میں عام ملتی ہے, انڈیا میں بھی ملتی ہے. یہ حدیث اس کتاب میں ہے. اور بھی ایسی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جس کے لیے رسول اکرم فرماتے تھے علی مرتضیٰ کے لیے, کہنے لگے کہ کسی نے پوچھا یا نبی ایمان کی کیا نشانی ہے, تو حضور فرماتا ہے حب علی ایمان, علی کی محبت کا نام ایمان ہے, حب علی ایمان. جو آدمی علی کو مانتا ہے, علی سے محبت کرتا ہے, تو حضور کہتے ہیں وہ ایماندار ہے. حب علی ایمان, بغضہ کفر نفاق. جو علی کو ہیٹ کرتا ہے یا علی کے لیے اپنے دل میں کچھ برائی محسوس کرتا ہے, نبی فرماتے ہیں وہ دین میں نفاق پیدا کرتا ہے. نفاق کہتے ہیں جھگڑا کرتا ہے, اور یہ کفر ہے. علی کی شناخت کو یہ جو نور مبین کا اشارہ ہے کہ ہم نے نیچے زمین پہ اتارا کتاب اور نور مبین کو, ہم اسماعیلی اس بات کے اوپر یقین کرتے اور رہتے ہیں. مگر مومنوں, پاس میں ایسے بہت سے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے کتابیں پڑھ کے, قرآن شریف کی اسٹڈی کر کے, احادیث کا مطالعہ کر کے علی کو مانا ہے. ہم اس ماضی تو خصوصی طور پہ علی کو ماننے والے اس لیے ہیں کہ سلسلہ امامت, موجودہ سلسلہ امامت یہاں سے چلا. ہمیں اپنے مذہب کے متعلق یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے تاکہ کسی بھی وقت ہم کو کبھی کچھ کہا جائے تو ہم اس کا جواب دے سکیں. میری جماعت میں, میری قوم کے اندر ایک یہ کمزوری ہے کہ جب غیر ہم کو ہمارے مذہب کا کوئی سوال کرتے ہیں ہم اس کے سامنے جواب نہیں دے سکتے. یہ ہماری کمزوری ہے اور یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے, یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے. اور اگر حقیقت میں ہم اپنی ہسٹری کو اپنے دل کے اندر اتار دے رہے ہیں تو ہمارے ایمان کے اندر محبت کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے. ایمان یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد ان عربوں کو کہہ دے تم نے قبول کیا ہے اسلام کو لیکن ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آیا, محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے, جس کو کہ ہم نے اسلام کو قبول کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن ایمان کچھ اور چیز ہے. اور ایمان جو ہے وہ معرفت ہے. تو ہم جو اسماعیلی ہیں ہم امامت کو مانتے ہیں, قرآن شریف کے حساب سے مانتے ہیں. الحمدللہ آپ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور اسلام کا یہ ملک اور دوسرے ممالک, اس کے اندر خدا تعالیٰ کی, رسول اکرم کی نعمتیں اور دعائیں موجود ہیں, لیکن ہم کو اپنے مذہب سے واقفیت چاہیے. میں نے ایک وائس ادھر انڈیا میں کی ہے, بامبے کے اندر, کس جماعت خانے نے کی مجھے اب یاد نہیں, لیکن میں نے یہ کہا کہ اسماعیلی جو طریقہ ہے یہ اللہ نے بنایا ہے. اسماعیلی طریقہ اللہ نے بنایا ہے. کس طرح بنایا میں بات ضرور کروں گا آپ سے تاکہ آپ کو پتہ لگے اور زیادہ ڈیٹیلز آپ خود بھی اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں. آؤ میرے ساتھ 4000 برس پہلے. 4000 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. خدا کا یہ ایک اول العزم نبی آگ میں بھی ڈالے گئے, نمرود کی آگ میں, اور وہ آگ گلزار بن گئی. قرآن شریف میں حضرت ابراہیم کے متعلق, ان کی لائف کے متعلق اچھی ایک کہانی کے روپ میں باتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے کہ جب ان کے ابا گزر گئے. ابا کا نام تھا تارے, تے الف رے ہے, اور ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے یعنی چاچا, چاچا کا نام تھا آزر. پیدائش سے پہلے باپ گزر گئے, جب پیدا ہوئے تو چاچا نے ان کو اپنے سائے میں لیا, پالا. اور قرآن شریف میں چاچا کو باپ کے طور پہ بھی ذکر کیا گیا ہے. تارے پاکیزہ تھے اور ان کے بھائی آزر بت پرست تھے, بت بنایا کرتے تھے, مٹی کی مورتیاں اور بیچا کرتے تھے. ایک بڑا سا گوڈاؤن کی طرح کا ہال مورتیوں سے بھرا رہتا تھا, اور حضرت آزر جو تھے وہ چھوٹی بڑی مورتیاں بنا کے بیچا کرتے تھے. ایسا بھی ہوا کہ حضرت ابراہیم جب چھوٹے تھے تو ان کو ایک ٹوکرا دیا مورتیوں کا, مگر آپ نے جا کے سب کو توڑ دیا, پھینک دیا. چاچا غصے بھی ہوئے لیکن انہوں نے مورتیاں بیچی نہیں اور ہمیشہ کوشچن کرتے رہے. ایک دن چاچا کہیں باہر گئے, بھتیجے اور چاچا کے اندر بہت دفعہ ڈائلاگ بھی ہوتا تھا. حضرت ابراہیم نے ایک کلہاڑی لی اور جتنی مورتیاں تھیں چھوٹی بڑی سب کو تھوڑا تھوڑا توڑ ڈالا, کسی کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کا پاؤں توڑ دیا, کسی کی گردن اڑا دی، ناک نکال ڈالی، کان نکال دیا، آنکھوں سے اندھا کر دیا، سب مورتیوں کو خراب کر دیا. اور جو سب سے بڑی بت تھا، یہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں رکھ دی، اس کو چھیڑا نہیں، اب جا کے سو گئے. چاچا آزر جب بھی آئے اور جب یہ صورت دیکھی، دل پکڑ کے بیٹھ گئے، کیونکہ وہ تو ان کو پوچھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا، ابراہیم یہ کیا ہے، یہ کیا ہوا؟ بڑے پریشان تھے. حضرت ابراہیم نے کچھ سوچ کے کہا، چاچا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے. بھتیجے کو دیکھ کے کہنے لگے، کیسی بات کرتا ہے، یہ مٹی کی مورتیاں ہل نہیں سکتی، تو کہتا ہے لڑائی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ یہ تو ہل بھی نہیں سکتے اور تم اس کی پوجا کرتے ہو. یہ ہدایت تھی ایک نبی کی اپنے بت پرست چاچا کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایسے دو تین اور بھی ذکر ہیں قرآن شریف کے اندر، نبی بنائے گئے اور آپ نے رسول اور نبی دونوں کے کام کیے. رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو شریعت میں چینج کرنے کی اتھارٹی ہو گئے. رسول 114 ہوئے، نبی 1,24,000 ہوئے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو کہتے ہیں، اے اللہ میں 99 سال کا ہوا، 99 ایئرس کی میری ایج ہو گئی، کیا میں بے اولاد مر جاؤں گا؟ حضرت ابراہیم کو بچہ نہیں تھا. اللہ نے کہا، اے ابراہیم میں نے تیری سن لی. یہاں عربی کا ایک محاورہ ہے جو کہتے ہیں سن لی، مطلب کہ تیری دعا قبول ہوئی اور تجھے لڑکا ہوگا. میں بہت لمبا قصہ نہیں کرنا چاہتا، اور حضرت ابراہیم کو جو لڑکا نہیں ہوتا تھا، بچہ نہیں ہوتا تھا، ان کی بیوی کا نام تھا سارا، اور سارا نے یہ دیکھ کے کہ مجھے بچہ نہیں ہوتا، ان کی ایک لونڈی تھی، باندی تھی، اس کو آزاد کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح کروایا. اس کا نام تھا حضرت حاجرہ. حاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، حالانکہ سارا نے اپنی لونڈی کے ساتھ اپنے شوہر کا نکاح کروایا اس کو آزاد کر کے، مگر جب یہ بچہ ہوا تو بی بی سارا بہت غصے ہوئی ہے، دل میں حسد پیدا ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا اس کو میرے گھر سے نکال دو. تو حضرت ابراہیم چھوٹے بچے کو لے کے، یعنی ان کی ماں کے ساتھ اونٹ پہ بٹھا کے لے آئے، اور آج جہاں مکہ ہے اس کے نزدیک ہی ان کو، بیٹے اور اس کی ماں کو اتارا اور کہا کہ میں جاتا ہوں، میں واپس آؤں گا. اوپر آسمان، نیچے ریگستان، کوئی مکان نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں. یہاں ماں بیٹے کو اتار دیا. حضرت ابراہیم ایک رپورٹ کے حساب سے 6-8 مہینے کے تھے، اور دوسری رپورٹ کے حساب سے تقریباً 2-2.5 سال کے تھے. تھے بچے. تپتی ہوئی ریت، اوپر دکھتا ہوا سورج، اس حالت کے اندر کہیں پانی کا نشان نہیں، اور ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام رونے لگے. روتے روتے حضور نے ایڑیاں رگڑی، بچے کی عادت بھی ہے، اور ایڑیاں رگڑتے رگڑتے نیچے سے پانی نکل آیا، جس کو آب زمزم کہتے ہیں آج کل، یہ وہی جگہ ہے. تو یہاں رکھا، اور پھر حضرت ابراہیم بعد میں بھی آئے، اور باپ بیٹے نے مل کے مکہ بنایا. یہ کھنڈر ہو چکا تھا، مکہ کو کھڑا کیا. تو ایک دن اللہ نے ان کو وحی کی خواب میں، اے ابراہیم اپنی پیارے سے پیاری چیز خدا کے راہ میں قربان کرو. بعض روایتوں کے حساب سے آپ کی عمر اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی 9 سال کی تھی. حضرت اسحاق ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے, بعد میں حضرت اسحاق بھی سارا کے پیٹ سے پیدا ہوئے, اور حضرت اسحاق کی نسل میں سے حضرت یعقوب تھے, حضرت داؤد تھے, حضرت موسیٰ تھے, عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل میں سے تھے. اب جو میں آپ کو بات امپورٹنٹ کہنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نے کہا اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر, تو ابراہیم علیہ السلام کا دل دھڑکنے لگا کیونکہ اسماعیل سے زیادہ ان کو دنیا میں کوئی پیارا نہ تھا. تو کیا خدا چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کو قربانی کروں؟ حضور سوچ میں پڑے, سارا دن نکل گیا, دوسری رات پھر یہی حکم آیا, تیسری رات جب حکم آیا تو حضور کو تھوڑا ڈر لگا. حضرت اسماعیل سے بات کی, کہے بیٹے خدا نے اس طرح مجھے کہا ہے اور تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے, تو خدا چاہتا ہے کہ میں تیری قربانی کروں. حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جان میں بہت خوش ہوں, اور جلدی کیجئے, دیر نہ کریں. چلو, حضور نے ان کی قربانی کی اور بکرا اس کی جگہ آ گیا. پوائنٹ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے خدا کے حکم میں, خدا خوش ہوا. اے ابراہیم میں خوش ہوا ہوں تیرے کام سے, میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں, میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. انی جاعلک للناس اماما, انسانوں کا, یہاں جو ضمیر ہے وہ تمام انسانوں کی, انسان کی جو ذات ہے نا اس کی طرف یہ اس کی ضمیر ہے کہ تمام انسانوں کا میں تمہیں امام بناتا ہوں. عرض کی کہ میری اولاد کو بھی؟ تو اللہ نے کہا ہاں لیکن ظالموں کو نہیں, یعنی تیری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں, مگر اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت تک یہ میرا وعدہ پکا ہے. حضرت ابراہیم نبی تھے, رسول بھی تھے, تو انہوں نے خدا کا حکم مانا اور خدا خوش ہوا, تو کیا خدا اس کو درجے سے نیچے کر دے رہے کہ اور پروموشن دے رہے؟ یہاں تو انعام کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے ان کو امام بنایا, انسانوں کا امام بنایا. یہاں یہ حقیقت پھر ہمیں سمجھنی چاہیے. ہم اسماعیلی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دل کھلے بھی ہیں اور ہم اپنے امام کو جانتے ہیں اور امامت کے اوپر ہم نے سینکڑوں سال سے عمل کیا ہے اور کر رہے ہیں, مگر ایسے بہت سے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ گولی ہضم نہیں ہوگی, گلے سے نہیں اترے گی کہ امام کا درجہ جو ہے وہ نبوت سے زیادہ ہے. پوچھو کسی سے کہ خدا راضی ہوئے تو نیچے گرا دیں یا اوپر اٹھا دیں, یہ صرف ایک حقیقت ہے جو قرآن پاک میں ہمارے سامنے موجود ہے. اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ سلسلہ جو اسماعیلی مذہب کا ہے کہ امام حاضر کو مانا جائے, نسل بہ نسل امام موجود رہے گا, یہ سلسلہ اسماعیلی تاریخ رہا, اللہ نے شروع کیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل سے, یہ سلسلہ بہ سلسلہ نسل بہ نسل ٹوٹے بغیر کمپلیٹلی آج تک چلا آتا ہے. حضرت ابراہیم اور عدنان, اور عدنان سے ہاشم, اور ہاشم سے علی اور نبی, اور علی نبی کی یعنی کہ نبی کی بیٹی, اور علی سے شادی کرا کے یہ امامت کا سلسلہ جو قیامت تک چلنے والا ہے چل رہا ہے. ہمارے ہر امام نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں آل رسول ہوں اور یہ امامت قیامت تک چلے گی. 1400 برس سے ہم یہ سلسلہ سنتے چلے آئے ہیں اور ہمارے ہر امام نے دعویٰ کیا ہے. میں نے اپنی اس وعظ میں ذکر کیا بمبئی کے اندر مولانا حضر امام نے شادی نہیں کی تھی, وہ ایک پریس کانفرنس تھی, اس میں ایک اٹالین لڑکی نے صاحب کو سوال کیا, رپورٹر تھی. تو جب ماں باپ نے کہا کہ ہمارا یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا نسل بہ نسل, تو وہ مولا کو کہتی ہے کہ ایسا مان لو کہ آپ, پہلے معافی مانگ لی, کہتی ہے آپ کبھی مر جاؤ تو آپ کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو حضرت امام ہنس کے کہتے ہیں میں نہیں مروں گا, اور یہ سلسلہ جاری ہے, انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا. میں آپ کو پھر اس طرف لے کے جاتا ہوں جب میں نے شروع کیا کہ چندن کے پاس ایک نیم کا درخت ہے, اس میں خوشبو ہے, حالانکہ نیم کڑوا ہے, بانس میٹھا ہے, لیکن اس میں خوشبو نہیں آتی. مرشد کے پاس رہ کے بھی مرشد کا نہیں ہو سکتا. پیر کا یہ کلام ہمیں یہ سوچنے کے لیے وقت دیتا ہے, میں اسماعیلی ہوں, کیا میں سچا اسماعیلی ہوں, میں کیسے پیدا ہوا اور میری یہ حالت کیوں ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر سوچنا معرفت کی طرف لے جانے کی بات ہے. اے مومنو, یہ بیس ہے ہماری صبح کی عبادت کا, بیت الخیال کی عبادت کا یہ بیس ہے کہ سوچا جائے کہ میں کون ہوں, مولا کون ہے, میرا اور مولا کا تعلق کیا ہے. ہم نے کھایا پیا, گھومے پھرے, پیسے بھیجا کیسے کیے, مال ملکت بنائی, سب کچھ کیا, لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمیں ایک دن مر جانا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, اس کی اولاد ہوتی ہے, ادھیڑ عمر ہو جاتی ہے, مڈل ایج میں سے کچھ بیماریاں ملتی ہیں, بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دن گزر جاتا ہے. لیکن موت جو ہے, لازم نہیں کہ بوڑھے آدمی کو ہی موت آوے, جوانوں کو بھی آتی ہے, بچوں کو بھی آتی ہے, مگر موت ہے. اور موت یہ ہے کہ خدا کے پاس جا کے ہمیں اپنے اعمال اور دنیاوی زندگی میں ہم نے اچھا کیا یا برا کیا اس کا اکاؤنٹ دینا پڑے گا. اور ہر مسلمان اس بات کے ایمان رکھتا ہے کہ یوم الاخر کے اندر خدا ہمارا حساب کتاب لے گا. تو اس وقت ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے, یہ چیز سوچنا بیت الخیال کی فاؤنڈیشن ہے. اور ہمیں ہر آدمی کو سوچنا چاہیے, خصوصی وہ آدمی کے جنہوں نے مرشد کے پاس جا کے بیت الخیال کا بول لیا ہے. ہر حالت میں چار بجے صبح اٹھ کے اس بات کے لیے سوچا جائے اور عبادت کی جائے. بیت الخیال میں بیٹھ کے یہ سوچنا کہ میرے اور مولا کے درمیان کیا تعلق ہے, مولا کون ہے, میں کون ہوں, وہ نور ہے, میں خاک ہوں, یہ چیزیں بھی بیت الخیال کے اندر ہیں. اور جب ہمیں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ میری ہستی کچھ نہیں, تو بیت الخیال کی بول کی معرفت ہم مولا سے روحانی سمجھ مانگتے ہیں. یہ روحانی سمجھ ہمیں نور تک پہنچاتی ہے. اور صبح کی یہ جو عبادت کا رستہ اور طریقہ ہے, یہ رسول اللہ کے زمانے کے اندر بہت تھوڑے لوگوں کے پاس تھا. آج مسلمان اس چیز کو بھول چکے ہیں, لیکن ہم اسماعیلی دنیا کے ہر کونے کے اندر جہاں بھی ہم گئے ہیں یہ سلسلہ موجود ہے. وہ اسماعیلی جیسے کہ تاجکستان, ایران, سیریا وغیرہ, جن کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں ہے اور امام ان کو یہ بول نہیں دیتے ہیں, وہ لوگ بھی چار بجے رات کو یا کم و بیش اٹھ کے بیت الخیال کی عبادت میں بیٹھتے ہیں. میں خود ان بہت سے لوگوں کے ساتھ صبح کی عبادت میں بیٹھا ہوں اور ان کے اس طریقے کو میں نے سمجھا بھی ہے. ہمارا یہ مذہب کہ جو روحانی مذہب ہے, شریعت سے اونچا ہے. مجھے خوشی ہوئی ہے سن کے کہ یہاں عورتوں نے صبح عبادت کا ستارہ ڈالا ہے, اور اس ستارے کے اندر مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم مل کے اپنے مولا کے حضور میں اپنی روحانی زندگی کے متعلق اس کی دعائیں لے رہے ہیں. ہماری مذہب کی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ صبح کی عبادت ہے, بیت الخیال ہے. 16, 17, 18, 20 برس کی عمر میں پہلے امام سلطان احمد شاہ دتار بخشش دیا کرتے تھے. حضر امام ڈسکریج کرتے ہیں, اس لیے ڈسکریج کرتے ہیں کہ عموماً ہماری عادت ہو گئی ہے, خصوصی طور پہ جو انڈیا پاکستان کے افریقہ کے جو ہم کھوجے اسماعیلی ہیں ان کے اندر یہ عادت ہو گئی ہے کہ بیت الخیال کا بول ہم لے لیتے ہیں پھر ہم عبادت نہیں کرتے. حضر امام کو اس بات سے بہت دکھ ہوتا ہے, اس لیے مولا کہتے ہیں عبادت مت لو, اس سے ہارڈ ڈسپلن. اور حقیقت میں صبح کی عبادت بڑی مشکل چیز ہے, اس کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. مولا ایک جماعت میں گئے افریقہ کے اندر, بیت الخیال والوں نے مولا کے حضور میں چیزی بدلانے کے لیے عرض کی. مولا آئے تو 64 آدمی 64 آدمی تھے. مولا نے سب کو دیکھا, تھوڑے سب مسکرائے اور پوچھا کہ تمہارے میں سے جو بول بھول گئے ہیں وہ ہاتھ اونچا کرو. کسی نے ہاتھ اونچا نہیں کیا. حضر امام نے ریپیٹ کیا کہ تم جو بول بھول گئے ہو وہ ہاتھ اونچا کرے. تو ایک دو عورتوں نے ہاتھ اونچے کیے. حضر امام صرف ہنس کے کہنے لگے, میں پرومس کرتا ہوں غصہ نہیں کروں گا, جو بول بھول گئے ہیں ہاتھ اونچا کرو. سب نے ہاتھ اونچا کیا ایک کے سوائے. یعنی کہ 64 میں سے 63 آدمی اپنا بول بھول گئے. ماں باپ کا چہرہ اتر گیا. اداس ٹون کے اندر مولا کہتے ہیں, تم اپنے دنیاوی باپ کا نام بھولے ہو کہ تم روحانی باپ کا نام بھول گئے؟ دنیاوی باپ کا نام یاد ہے اور روحانی باپ کا نام بھول گئے؟ کچھ لوگ رونے بھی لگے. مولا نے فرمایا, مجھے اس چیز سے بہت دکھ ہوتا ہے کہ تم بول لے کے بھول جاتے ہو. پہلے مشنریوں کو اس بات کی اجازت تھی. سلطان محمد شاہ کے ٹائم میں اور خود حضر امام کے ٹائم میں لگ بھگ 10-11 سال تک یہ اجازت تھی کہ جو بول بھول گئے ہیں یا کچھ اس میں شک ہے تو مشنری ان کو, یعنی کہ سینئر مشنری کی بات کرتا ہوں, ان کی مدد کرے کریکٹ کر دے. لیکن پھر امام نے مشنریوں کو منع کر دیا, اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بے درکار لیزی ہو گئے ہیں, بے پرواہ ہو گئے ہیں, بول بھول جاتے ہیں. اب امام جو لوگ بول بھول گئے ہیں ان کو دوسرا بول نہیں دیتے. یہ بڑی سیریس چیز ہے اور ہمیں اس بات کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم حضر امام کے ساتھ مذاق نہ کریں. یہ مذاق ہے کہ اس کے پاس جا کے بول لے جاتے ہیں اور پھر ہم سو جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ تم اس میں مت آؤ, اس لیے کہ تمہارے سے نہیں ہوتا. مگر دین دار اسماعیلی مذہب کا جو کرنل ہے وہ بیت الخیال کی عبادت ہے, کیونکہ بیت الخیال کی عبادت کے اندر کیا ملتا ہے وہ لوگ نہیں جان سکتے کبھی بھی کہ جو اس میں نہیں آئے یا جنہوں نے کچھ نہیں پایا. اس صبح کی عبادت ہے کہ جو آپ کو فرشتوں تک پہنچاتی ہے, بلکہ فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں. صبح کی عبادت ہے جو انسان کے دل میں نور پیدا کرتی ہے. صبح کی عبادت ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے. صبح کی عبادت ہے کہ جو انسان کو دنیاوی سکھ بھی دیتی ہے, روحانی سکھ بھی دیتی ہے. اس وقت اس دنیا کے اندر جو امام موجود ہے, مومنوں میں نے ساری ہسٹری پڑھی ہے اماموں کی, امام سلطان محمد شاہ کا وارہ دیکھا بھی ہے, مولانا علی شاہ کا, اسن علی شاہ کا وارہ اپنے باپ داداؤں سے سنا ہے, بزرگوں سے سنا ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, خود میری 80 برس کی زندگی ہوئی, میں نے ان دو اماموں کا جو وارہ دیکھا ہے اس کے اندر آج اس وقت حضر امام کی رحمتیں ہماری جماعت کے اوپر اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ 48 جاموں کو اکٹھا کر کے علی سے لے کے سلطان محمد شاہ دتار تک جتنی بھی رحمتیں ان 48 اماموں نے کی ہیں ان تمام رحمتوں کو اکٹھا کرو تو حضر امام کی گئی 40 برس کی 41 वर्ष की इमामत की जो रहमतें हैं वो उससे ज्यादा है। इमाम के मुंह से, हजर इमाम के मुंह से आज गए लगभग 21 साल हुए, इसकी दुआएं हमारे ऊपर बढ़ती जा रही हैं। सुल्तान मोहम्मद शाह बहुत राजी हो गए, खानाबाद खानाबाद तीसरी दफा बोले खानाबाद। लेकिन ये हजर इमाम ने जो हमें दुआएं देनी शुरू की है, जो जो जमाना जमाना खराब हो रहा है, जो जो गुनाह बढ़ते जाते हैं, जो जो हम लोग रूहानी हालत में कमजोर हो रहे हैं, जो जो हम बेपरवाह और बेदरकार हो रहे हैं, मौलाना हजर इमाम की दुआएं बढ़ती जाती हैं हमको बचाने के लिए। लेकिन अगर हम बेकार रहे, बेकार का मेरा मतलब कि इबादत न करना बेकारी है, और बेपरवाह रहे या हमने इस चीज की कदर नहीं की, तो हम ऐसी चीजों से महरूम रह जाएंगे कि जो इस्माइली मजहब ने दुनिया के अंदर बख्शी है अपने मोमिनों को। हम लोग वो नहीं जान सकते कि क्या क्या चीजें हैं, मगर जिन्होंने इबादत की है, जिन्होंने कुछ पाया है, वो लोग जो जानते हैं, वो लोग कि जिन्होंने इबादत नहीं की या बंद कर दी है, वो लोग कभी नहीं जान सकते कि इबादत में क्या चीज मिलती है। नूरानी और रूहानी चीजें हैं, ये चखने की बातें हैं, करने की बातें हैं। मुर्शिद से मोहब्बत करो, अपने मौला से मोहब्बत करो, अपने मौला की कुर्बत में रहो, उसकी खुशबू अपने बदन के अंदर डालो, अपने जहन में डालो, और जो वो कहता है इस तरह अमल करके हम उसके नूर की शनाख्त देके अपनी जिंदगी सुधारें, और अपनी औलाद की भी और अपनी जमात की भी। जमाना बहुत खराब आ रहा है। मैं डिप्रेशन के तौर पे, बिजनेस के तौर पे, फाइनेंशियली हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया के अंदर गुनाह बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। नेक्स्ट 100 ईयर्स तक, ये नेक्स्ट 100 ईयर जो सदी आती है, इसके अंदर गुनाह, खराबियां और दुनियावी मोहब्बत, ऐश आराम बहुत बढ़ते जाएंगे, और जो जो ये चीजें बढ़ेंगी तैसे तैसे मोमन घटते जाएंगे और अधूरे ईमान वाले गिरते जाएंगे। इसमें एक ही चीज है कि जो सीरियस लोग हैं, खासतौर पर जवान, के जो इनके अंदर ताकत भी है, एनर्जी है, और उनका कल्ब दुनिया की और खराबियों से पाक है, उनको सुबह की इबादत करनी चाहिए। और इबादत छोटी उम्र से शुरू करो। बोल मौला शायद ना देवे, लेकिन छोटी उम्र से हम इबादत के अंदर बैठ के मौला का दीदार याद करें, मौला को याद करें, या अली अली कहें, या अल्लाह अल्लाह कहें, या मोहम्मद कहें, पीर शाह कहें, किसी भी इमाम का नाम लेके हम उसको अपना मरकज बना के हम इबादत करें, और इबादत चलते चलते भी अपने मौला को याद कर सकते हैं, साइकिल चलाते चलाते कर सकते हैं, ड्राइविंग करते करते कर सकते हैं, घर में औरतें काम करते करते मौला को याद कर सकती हैं। मौला को याद करने के लिए कोई तकलीफ नहीं, मगर उसको याद करना चाहिए, अपने ईमान को बढ़ाना चाहिए, हज़रत इमाम की मोहब्बत को अपने दिल में पैदा करना चाहिए, और हमें पाकीज़ा अमल करने चाहिए, बदियों बुराइयों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, और मौला को कहना चाहिए, या मौला मैं बदियों से बचना चाहता हूँ, मेरा हाथ पकड़। इस तरह से जो हम अपने मजहब की तालीम देने और मजहब पे अमल करके मजहब का मजा चखें, ये हमारे इस्माइली मजहब की रीत है, और हम तरीकत के ऊपर हैं, शरीयत में नहीं। ताकि यानी मेरा क्या ये कहना कि हम तरीकत के ऊपर हैं, तो हम शरीयत से एक दर्जे ऊंचे हैं, और हकीकत हमारा नेक्स्ट एम है, अमल करने से हमें खुदा बख्शिश देता है। मौला हमेशा आपको सुखी आबाद रखे, ईमान की सलामती दे रहे, हकीकती समझ दे रहे, अपनी मारिफत दे रहे, इबादत का शौक दे रहे, अपना वफादार बना दे, अपनी फरमान बरदारी में रखे, दसवें सुक्रीत में पूरा रखे, मौला गुनाहों से बचावे, आफत बलाओं को दूर करे, शैतानी असरात को दूर करे, दीन दुनिया के सुख और खुशियां देवे, आपको आपकी आल औलाद को दीन दुनिया में सुखी आबाद करे, روزی رزق میں برکت دے دے، اچھی صحت و تندرستی دے دے، جماعتوں میں اور کنبوں میں اتفاق و محبت دے دے. بولا حضرت امام ہمیشہ آپ کی نیک امید پوری کرے، شکریہ بات رہا.
Thank you.